ماہ مبارک رمضان کی آخری راتیں ہیں تو کوئی ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی ہے کہ مجمع کو آگے آنے کی درخواست کی جائے. مومنین کہاں سے تھک چکے ہیں, گھروں میں ہیں, لیکن پھر بھی والنٹیئرز نے اور انتظامیہ نے مجھ سے کہا کہ ایک بار آپ یہ ریکویسٹ کر دیں. تو ادھر ادھر خاصی جگہ ہے, آرام آرام سے بیٹھیے گا, بہت سکڑنے یا تنگ ہونے کی بات نہیں ہے. موضوع آج یقیناً فشار قبر تو ہے, لیکن وہ قبر کی امام بارگ آزا خانہ جو ہے وہ وہی تو ہم کو راحت و آرام پہنچانے والی جگہ ہے. تو آرام سے بیٹھیے, لیکن جو جگہ ہے اسے فل کر لیجیے. درود. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین, رب الشہداء والصدیقین, والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین بالقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین المکرمین سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجته علی العالمین الامام المنتظر والحجت الثانی اشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكفر انصاره واهلك اعداءه ولعنه الله على اعدائهم اجمعين. اما بعد, فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرانه المجيد, بسم الله الرحمن الرحيم, يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت عموماً ماہ مبارک رمضان کی شروع کی تقاریر میں تلاوت کی جاتی ہے, بلکہ ماہ شعبان کے اختتام سے ہی, جہاں خطبہ جمعہ ہوتے ہیں وہاں خطبہ جمعہ میں, جہاں درس ہوتے ہیں وہاں درس میں, اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے. میں ماہ رمضان کی بالکل آخری تقریروں میں اس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں, اور وجہ بہت واضح ہے. لیکن اس سے پہلے ایک مومنہ کا ایک سوال آیا ہے, اور بہت لمبا سوال ہے, پورے ایک صفحے کا, بڑی محنت سے لکھا, اس لیے میں جواب نہیں دے رہا ہوں, خالی ایک تذکرہ کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ انہوں نے بہت تفصیل بتائی کہ بچے نافرمان, باغی, فعل حرام کھلم کھلا انجام دینے والے, جو مولا نے شقی کی تعریف کی تھی. ایک ہوتا ہے گناہگار, جو کسی وجہ سے گناہ کر رہا ہے اور کوئی اپنے پاس لنگڑا, لولا, اندھا, کانا ایکسکیوز رکھتا, بھائی میں اس لیے داڑھی شیو کر رہا ہوں کہ مجھے جاب نہیں مل رہا, غلط ہے لیکن ایکسکیوز اس کے پاس ہے, میں اس لیے حجاب نہیں کر رہی ہوں کہ اچھی جگہ شادی نہیں ہو رہی, غلط اور خلاف عقل ایکسکیوز ہے لیکن کچھ ہے. اور شقی اسے کہتے ہیں جو گناہ کرتا ہے, کہتے ہیں میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, جسٹ فار انجوائمنٹ. تو اب یہ لکھتی ہیں کہ اب آج کل تو نئی نسل ایسی ہے, اور آپ نے یہ فرمایا کہ بچوں کو مار نہیں سکتے پہلے حرام سے روکنے کے لیے. اچھا پتہ نہیں کیوں آگے انہوں نے بریکٹ میں لکھا کہ یہاں بچوں سے میری مراد 18-19 سال کے بچے ہیں, انہیں ماریں گے آپ؟ آج یہ 21ویں صدی ہے, قیامت کے آثار قریب ہیں, ایک ماریں گی تو 10 وہ بھی ماریں گے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ والدین کا اتنا احترام رہے. میں تو بچے سے سمجھا تھا 5-6 سال کی بات کریں گی, نہیں کہہ رہی 18-19 سال کا بچہ. کراچی کا ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے, لیکن اتنا ذرا بےہودہ سا واقعہ ہے کہ ممبر پہ پڑھنا تو شاید اچھا نہ ہو، لیکن خیر بات پانچ سال کے بچے سے لے کے اٹھارہ سال تک کے بچے کے لیے بہرحال مسئلہ ایک ہی، اور وہ یہ ہے کہ کل میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں مار سکتے، میں نے یہ کہا تھا غصے میں نہیں مار سکتے، جو سب سے اہم لفظ یہ مسئلہ کل آیا کیوں تھا؟ کل نہ ہمارا موضوع تربیت اولاد تھا، نہ ہمارا موضوع امر بالمعروف تھا، ہمارا موضوع تھا لفظ غصہ، اس میں یہ لفظ آیا تھا کہ غصے میں نہیں مار سکتے، اور یہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ تو کہتے ہیں ہم غصے ہی میں مارتے ہیں، نہیں غصے میں نہیں مار سکتے، امر بالمعروف کی نیت سے یا اس کی اصلاح کی نیت سے ہمیں خود غصہ نہیں آیا اس کی بہتری کے لیے، لیکن یہ تو میں نے کل والے لفظ کو سمجھایا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی ابھی میں نے لفظ کہا ہے اس اعتبار سے بھی آپ نہیں مار سکتے، بالغ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے حاکم شرع کی اجازت ضروری، اور نابالغ کو مارنے کے لیے بھی صرف ولی کو اختیار ہے، وہ بھی ان شرائط کے ساتھ کہ کھال کا رنگ نہ بدلنے پائے، بہت زور سے ضرب شدید نہ ہو، غصے کا عالم نہ ہو، اور وہ کوئی خلاف شریعت کام کر رہا ہو، ایک ہوتا ہے کہ باپ کے مزاج کے خلاف کام کر رہا ہے، ایک ہے ماں کے طریقے کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اب یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، آج اس کا وقت نہیں ہے، مجھے یہ بتایا گیا اور کل شاید اس کا اعلان بھی ہو، مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں کی انتظامیہ اسی قسم کے لوگوں کے مسئلے مسائل کی وجہ سے ارینج کر رہی ہے کوئسچن اور آنسر، سوال و جواب کا سیشن ہماری مجالس جب ختم ہو جائیں گی اس کے بعد، اب یہ کس دن ہوگا، کتنے بجے ہوگا، وہ وقت اناؤنس ہو جائے گا، تاکہ جو مجلس کا ہمارا ایک ٹاپک ہے وہ تو کم از کم مکمل ہو جائے، سوال و جواب میں سب کو دلچسپی نہیں ہے، تو جن کو دلچسپی نہیں ہے ان کو زبردستی کیوں بٹھایا جائے، کچھ لوگوں کو سوال جواب میں ہی دلچسپی ہے، وہ مجلس میں نہیں آتے ہیں، تو وہ بھی آ سکے اپنے دلچسپی والے عنوان میں، تو ایک الگ سے سیشن ہوگا، یہ سارے سوال جواب وہاں پہ مناسب ہوں گے۔ آج جو میں نے بتایا اس مسئلے کو ابھی مکمل نہ سمجھے، لیکن صرف اس لیے بتایا کہ میری تقریر میں بعض اوقات کوئی ایک آدھ لفظ آپ مس کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا جو مسئلہ بتایا گیا وہ الٹا ہو جاتا، تو کل کی بات صرف یہ تھی کہ غصے میں مارنا جائز نہیں، اور میں یہی چیز کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر غصہ نہ ہو تو پھر کیوں کسی کو کوئی مارے گا، نہیں، غصہ نہ ہو تو دین کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے غصے کے اندر مارنا اور بغیر غصے کے مارنے کا فرق ہے۔ صرف ایک جملہ جہاں پہ میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا، صرف ایک جملہ کہ اگر دشمن اسلام کے سینے پہ سوار ہیں، اس کی گردن کاٹنے والے اس نے چہرے پہ تھوک دیا، اب سینے سے اتر آئے گا حلال مشکلات مشکل کشائے کائنات، اس کائنات کا سب سے بڑا مجاہد کا نہیں، اب اگر اس کی گردن پہ تلوار چلے گی یہ غصے کی وجہ سے چلے گی، پہلے اس کو قتل کیا جا رہا تھا اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے قتل کرے تو جہاد سب سے بڑی عبادت ہے، آپ ماہ رمضان میں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ فوفق لنا لیلۃ القدر وحج بیتک الحرام وقتلا فی سبیلہ، تو یہ تین بڑی عبادتیں ہیں سب سے، لیکن اگر اللہ کے لیے، اور اگر اپنے غصے کے اندر ہو تو کوئی ثواب کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ والا جو فرق ہے کہ غصے میں ایک عبادت کرنا اور ایک اللہ کے لیے کرنا، یہ امام المتقین نے سمجھایا، اور میں نے لفظ امیر المومنین نہیں کہا امام المتقین کہا، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان آخری مرحلوں میں آ رہا، آج آخری شب جمعہ ہے اس ماہ مبارک رمضان، یہ بات بالکل طے شدہ کہ لوگ دو عیدیں منائیں، تین عیدیں منائیں، چار عیدیں منائیں، دن میں پانچ مرتبہ چاند دیکھیں، پانچ پانچ دن چاند نظر آتے رہیں، چاند نہ نظر آئے، اگلی شب جمعہ رمضان کی نہیں ہوگی، آپ اتوار سے سلسلہ شروع کر دیجیے عید منانے کا، ہر صورت میں جو میرا آپ تک یہ سلسلہ مکمل ہو کے رہے گا، تو شب جمعہ تو بہرحال یہ آخری ہے ماہ رمضان کی اس سال کے، اور کل کا دن جمعۃ الوداع ہے اس ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ، شریعت کی ٹرمینالوجی میں کل جو میں مجلس پڑھوں گا وہ جمعے کی مجلس نہیں ہوگی، وہ سٹرڈے کی مجلس ہوگی، تو آخری شب جمعہ، اور ہمیں ایک مرتبہ پھر غور کرنا ابھی ابھی جو دعائیں آپ سن رہے تھے فمن الان فرض اب خداوندہ اگر اب تک راضی نہیں ہوا فرض انی اب راضی ہو جائے اسی لمحے یا آخری شب جمعہ ہر روزے کے افطار کے وقت اللہ 70,000 گناہگاروں کو معاف کرتا لیکن شب جمعہ کے ہر ہر گھنٹے کے بعد 70,00,000 گناہگار معاف کیے جاتے ہیں یہ آخری رات ہے جس کے ہر گھنٹے میں 70,00,000 گناہگار معاف ہو رہے ہیں لاکھ اور ہزار کا کبھی روایتوں میں اس لیے فرق آ جاتا ہے کہ پرانی عربی میں ہزار سے بڑا کوئی عدد ہی نہ تھا تو انداز بیان میں فرق ہو جاتا ہے لیکن یہ آخری رات ہے اس رمضان کی جس کے ہر ہر گھنٹے فمن الان فرض انی ومن الان فرض انی کہ بس اے خدا اس لمحے مجھ سے راضی ہو جا اب کل سے لے کے آخر رمضان تک جو راتیں ملیں گی افطار کے وقت تو 70,000 یا 70,00,000 معاف کیے جائیں گے ہر گھنٹے کے بعد والا ثواب صرف آج کی رات کا ہے تو آج کی رات رک کے ہمیں دیکھنا کہ 25 دن یا 24 دن جو ہم نے محنتیں کی یہ محنتیں کس مقصد کے لیے کی اور وہ مقصد ہمیں ملا ہے کہ نہیں ملا اسی لیے میں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جو پہلی رمضان کو اس لیے تلاوت کی جاتی ہے کہ آپ کو تیار کیا جائے کہ اس 25 یا 30 دن کے فاقے کا مقصد کیا اور میں نے آخری رات اس لیے تلاوت کی آخری شب جمعہ کہ ہم دیکھ لیں کہ 25 دن میں ہم نے یہ مقصد حاصل کیا کہ نہیں کیا قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا میں صرف اس کو ایک لمحے میں بتا کے آج کے عنوان پہ آتا ہوں لعلکم تتقون پورا مہینہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہیں متقی بنایا جائے علی کا لقب ہے امام المتقین علی امیر علی حاکم ہر مومن کے ہیں لیکن امامت میں علی کی صرف وہ ہے جن کے پاس تقوی کی دولت موجود ہے تو آج یہ دیکھنا کہ 24 یا 25 دن کی محنتوں کے بعد کتنا تقوی ہمارے پاس آیا جب زیادہ آدمی کمائی کرتا ہے کسی چیز کی تو پھر گھر میں جو عام جگہ کوئی چیز رکھنے کی ہوتی ہے وہاں نہیں بلکہ بھر جاتا ہے گھر یہاں بوریاں پڑی ہیں وہاں سوٹ کیس پڑے ہیں وہاں کنٹینر پڑے ہیں اس لیے کہ پورا مہینہ جو آپ نے کمایا تقوی وہ ہے تو اتنا تقوی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ابلا پڑ رہا ہے اوور فلو ہو رہا ہے ہر طرف تقوی 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 نظر آ رہا ہے لیکن میرا موضوع آج تقوی نہیں تقوی ضرور بہت اہم موضوع ہے رمضان کا پورے رمضان کا مقصد تقوی آج میرا موضوع یہ کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مولانا یہ جو اتنا تقوی کمانے کی آپ بات کریں تو ہم تقوی کیوں کمائیں تقوی ہمیں کیا فائدہ دلواتا تقوی سے ہمیں کیا مل جائے گا تقوی سے کیا ہمیں 2011 کی نئی مرسیڈیز مل جائے گی تقوی سے کیا ہمارا بہت ہی شاندار ویلا یا بہت ہی شاندار 2-3-4-5 کنال کی پاکستان میں کوٹھی بن جائے گی تقوی سے ہمیں کیا ملتا کیوں ہم اتنا تقوی کمائیں تقوی کا فائدہ کیا ہے درہم کی بات کریں دینار کی بات کریں روکڑے کی بات کریں سونے کی بات کریں پاؤنڈ اور ڈالر کی بات کریں تقوی کیوں نہج البلاغہ کا آخر پارٹ 2 لیٹر نمبر 47 مولا کا وہ وصیت نامہ تھا جس کا 2 دفعہ ریفرنس آ چکا یہ پارٹ 3 جس کے بارے میں 3 دن پہلے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ نہج البلاغہ کو ہمیشہ الٹا پڑھی پہلے پارٹ 3 پھر پارٹ 2 پھر پارٹ 1 اور غالباً اس فرمان کا نمبر ہے 130 یا 131 130 کے اندر یہ فرمان مولا سفین کے میدان سے واپس آ رہے ہیں کوفے کی جانب آ رہے ہیں کوفہ علی کا کیپیٹل جب سفین گئے تھے تب بھی کوفے سے گئے تھے اور میں نے 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے کی مجلس میں اس وقت کا ایک واقعہ پڑھا کوفے سے نکلتے ہی رک گئے تھے نماز پڑھنے والوں کے 2 حصے کر دیے یہ نماز پوری پڑھیں گے وہ نماز قصر پڑھیں گے اور نماز کے بعد بھی لشکر کہہ رہا ہے کہ یا امیر المومنین چلے اور مولا کہہ رہے تھے کہ نہیں میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں وہ 4 دن پہلے کی بات تھی جب صفین کے لیے جا رہے اور آج کی تقریر میں ہے جب مولا صفین سے واپس آ رہے ہیں یہ جانا اور آنا اس کو 13 مہینے لگے صفین کی لڑائی 1 سال سے زیادہ چلی 1 سال سے زیادہ رقہ کے اس میدان میں مولا کا لشکر ٹھہرا رہا جہاں اربعین کے موقع پہ بہت سے زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں اب جب واپس آ رہے ہیں شہر کوفہ میں داخل ہونے والے اور جیسے ہی شہر کوفہ میں داخل ہونے والے ہیں ہر شہر کی طرح کوفے میں ایک قبرستان ہے شہر کا اور عموماً قبرستان شہر سے تھوڑا باہر بنائے جاتے ہیں مولا کی نگاہ قبرستان پہ پڑ گئی نہج البلاغہ پارٹ 3 فرمان نمبر 131 اور ایک مرتبہ مولا نے جیسے ہی قبروں کو دیکھا تو اس وقت مولا نے ایک بہت ہی مختصر 4 یا 5 لائن کا جملہ ارشاد فرمایا وہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رمضان میں اتنا تقوی کما کے ہم کریں کیا یہ تقویٰ ہمارے کہاں کام آئے گا؟ اس تقویٰ سے ہم کون سی سپر مارکیٹ میں جا کے خریداری کر سکتے ہیں؟ اس تقویٰ سے ہم کون سی جائیداد بنا سکتے ہیں؟ کوئی بینیفٹ تو پتا چلے نا تقویٰ کا، پھر آدمی تقویٰ کمائے. بس نہج البلاغہ خطبہ نے فرمان نمبر 131 پارٹ 3. ایک بار میرے مولا نے قبرستان پہ نگاہ ڈالی، ویسے ہی آج کی رات شب جمعہ ہے جو موت کو یاد کرنے کی رات ہے. ہر سال سال میں اگر 52 شب جمعہ آتی ہے تو 52 شب جمعہ موت کو یاد کرنا، اور یہ تو مولا کی سیرت کا واقعہ چل رہا، تاریخیں بھی وہی، موضوع بھی میرا وہی. رمضان کا مقصد ہے تقوی، اور تقوی کے حوالے سے ذہن میں جو پہلا سوال آتا ہے اس کا جواب، یا اہل دیار الموحشا و یا اہل المحال المختفرا و یا اہل القبور المسلمہ، اے وحشت زدہ گھروں کے رہنے والوں، اے اکیلی زندگی گزارنے والوں، اے ایسی قبروں میں سونے والوں جہاں سخت اندھیرا. یا اہل التربت و یا اہل الغربت و یا اہل الوحشت و یا اہل الوحدت، اے مٹی پہ زندگی گزارنے والوں. ایک منزل آتی ہے تکبر میں کہ آدمی قالین پہ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، بہت اچھا قالین ہوگا لیکن پینٹ کی کریس تو کم از کم خراب کر دیتا. یا اہل التربہ، اور اب مٹی میں زندگی گزارنے والوں، و یا اہل الغربہ، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں شہر سے باہر کھیلنے لگتا، غربت یعنی غریب الوطن، مسافرت. اس سے بڑا سفر کیا ہوگا کہ برابر میں تمہارا گھر موجود ہے مگر اتنے قریب گھر ہو کے تم سے بڑا مسافر کوئی نہیں. و یا اہل الوحشت و یا اہل الوحدہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا مزاج ایسا کہ دوستوں کے بغیر ان کو چین نہیں آتا، جب تک کہ ہر رات کچھ گپ شپ نہ کریں. حتیٰ رمضان کی اتنی مقدس راتیں، حتیٰ شب قدر کی اتنی اہم راتیں، لیکن بس ایک مزاج بن جاتا ہے گپ شپ، ہوٹل بازی، ریسٹورانٹ، جوس سینٹر، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب بتاؤ اہل الوحدہ اکیلے رہ گئے ہو، تنہا رہ گئے ہو، ہے کوئی دوست، ہے کوئی ساتھی، ہے کوئی بات کرنے والا؟ وہ یا اہل الوحشہ، ارے ایسی جگہ پہ رہنے والوں، ایک بار آدمی قبر میں جا کے گھر والوں سے کہے کہ اس کے اوپر تختے یا مٹی یا پتھر ڈال کے دو منٹ کے لیے مجھے بند کر دے، پتہ چلیں گے قبر کسے کہتے ہیں. یا اہل الوحشا، میرا مولا کہتا ہے لیکن جملوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم مرنے والے کا مذاق اڑا رہے. انتم لنا فرت سابق نحن لکم تبع لاحق، ہم تم دونوں ایک ہی سڑک پہ چلنے والے، ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، تم ہم سے ذرا جلدی پہنچ گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے وہیں آ رہے ہیں، ہم بھی اسی غربت میں آئیں گے، ہمیں ہم بھی اسی مٹی میں آئیں گے، ہم بھی اسی وحشت میں آئیں گے، ہم بھی اسی اندھیری قبر میں آئیں گے. ایک ہی منزل کے راہی ہے اور ایک ہی مقصد ہم دونوں کا. ایسا ہوتا ہے نا جیسے کراچی میں اکثر بارات چلی ہے، معلوم ہے 15 گاڑیاں ہیں، دو گاڑیاں پہنچ گئے، دو گاڑیاں نہیں پہنچ، خاص طور پر اگر دولہا کی گاڑی نہ پہنچی ہے تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے، ارے بھائی کہاں غائب ہو گیا. ایسا تو نہیں کہ ٹائم سے پہلے دلہن دیکھ لیے تو غائب، تو کہا کہ نہیں، فون کیا اس نے کہا نہیں ہم آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، ذرا سا ہم لیٹ ہو گئے، راستے میں تھوڑا سا پھنس گئے، ہم آ رہے ہیں تمہارے پیچھے پیچھے ہی. مولا نے کہا کہ قبر کے مردوں کا مذاق نہیں اڑا رہے، یہ بتا رہے کہ آج تم گئے وہاں ہم بھی آ رہے ہیں، لیکن کسی بالکل نئی جگہ پہ ہم کو جانا تھا، کوئی ٹمبکٹو ٹائپ کی جگہ ہے کہ آج تک ہم کبھی نہیں گئے وہاں ہم کو جانا تھا. اب ہم گھبرا رہے کہ پتہ نہیں کیسی جگہ ہے، وہاں سردی ہوگی، وہاں گرمی ہوگی، بھائی یہاں حضرات 41 اور 42 اور 43 میں روزے رکھ رہے ہوں، اور جو میں یہاں پہنچا تھا جس شہر سے آیا تھا وہاں 4 اور 3 ٹیمپریچر تھا، تو 4 ٹیمپریچر سے 49 ٹیمپریچر میں پہنچا پہلے ہی دن. تو اب پہلے سے آدمی معلومات کر کے آتا ہے نا کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ سردی ہے کہ گرمی ہے، کہ یہاں کا کیسا موسم ہے، یہاں کے حالات کیسے ہیں، یہاں پہ کیا چیزیں کھانے کو ملتی ہیں، میں مریض آدمی ہوں، میری دوا یہاں ملے گی کہ نہیں. اور اس کا بہترین طریقہ کیا کہ اگر آپ کا کوئی ساتھی آپ سے پہلے وہاں پہنچی، آپ نے کھٹ سے فون اٹھایا، بھائی تم وہاں پہنچ گئے، بتاؤ آج کل یہاں ویدر کیسا چل رہا ہے، بتاؤ آج کل یہاں کے حالات کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، بتاؤ کہ آج کل یہاں دوائیوں میں کوئی دوا ایسی تو نہیں ہے جو شارٹ ہو میں اپنے ساتھ لے کے آؤں. یہ طریقہ یہی مولا نے فرمایا. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں تم ہم سے پہلے پہنچ گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو اب طریقہ یہ ہوتا کہ جو پہلے چلا گیا آپ بعد میں آ رہے ہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی جہاں گئے وہاں کے حالات کیا ہے، اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تم جو چلے گئے نا تو تمہارے پیچھے کیا ہوا. امام نے کہا، سنو یہ خطبے کا حصہ، امت دور فقط سکینت، وہ جو تمہارے بڑے بڑے مکانات تھے، جو بڑے بڑے ویلا تھے، جو بڑی بڑی کوٹیاں تھیں، جو ڈیفنس اور کینٹ کے کینٹ کنال کی اور 2,000 گز کی کوٹیاں تھیں، اب تم اس میں نہیں رہ رہے ہو، تم اسی تنگ و تاریخ قبر میں. فقط قسمت وہ تقسیم ہو چکا، کوئی حصہ کوئی لے گیا، کوئی حصہ کوئی لے گیا، کوئی حصہ کوئی لے گیا. وہ ازواج فقط نوکے حق، تمہاری بیویاں بھی دوسروں سے شادیاں کر کر کے تمہیں بھولتی جا رہی ہیں. واما الاموال فقط قصبت، اما دور فقط سکنت، واما الازواج فقط نوکت، واما الاموال فقط قصبت. حرام کر کے، حق مار کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، شریعت کا مذاق اڑا کے جو پیسہ جمع کیا تھا وہ نہیں رہا تمہارے پاس، پیسے سے مزہ دوسرے اٹھا رہے ہیں. مولا کی بھی شہادت کی تاریخیں ہیں، یہ خطبہ مولا کا ہے، درمیان ہی میں مولا کی ایک حدیث. ایک بار کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا قیامت کے دن جب سارے انسان وہاں پہنچیں گے تو جیسا قرآن نے بھی کہا وہ یوم الحسرت ہوگا، اکثریت 99% اس دن اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رو رہی ہوگی، دنیا کا ذکر کر رہی ہوگی کہ کاش ہم نے دنیا میں تھوڑی سی توجہ دے دی ہوتی، کاش تھوڑی سی نیکیاں لے کے آتے. پوچھا گیا مولا کیا غم کرنے والے، دنیا کو یاد کرنے والے، اپنی کوتاہیوں پر توجہ دینے والے سب برابر ہوں گے؟ کہا کہ نہیں. سب سے زیادہ افسوس دو گروہوں کو ہوگا، الطائفتان، سب سے زیادہ افسوس دو گروہ کریں گے، امل علماء والاغنیاء، صاحبان علم اور صاحبان دولت. صاحبان علم والا ٹکڑا میں اکثر دینی مدارس، حوزہ علمیہ، ان تقریروں میں کرتا ہوں، یہاں وقت نہیں ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن شاید دوسرے گروہ کے بیان سے آپ کی سمجھ میں آ بھی جائے گا. امام فرماتے ہیں وہ امل اغنیہ صاحبان دولت، قیامت میں سب سے زیادہ ان کو افسوس ہوگا. کیوں؟ امام نے وضاحت کی، کہا اس لیے کہ ان کا نامہ اعمال کھولا. نہج البلاغہ کی مشہور حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی کہ میں نے کسی پیسے والے کو نہیں دیکھا، اگر اس کے پاس دولت ہے تو کسی نہ کسی کا حق اس نے ضرور مارا. 99% یہ ہوتا ہے. خدیجہ طاہرہ کی اولاد میں ماں کی سیرت پہ چلنے والے تو بہت کم ہوتے ہیں. تو خیر 99% یہ ہے کہ دولت آئی ہے تو کسی کا حق مارا گیا. اب میدان قیامت میں پہنچے، نامہ اعمال کھولا، وہاں تو ایک ایک درہم کے بارے میں اور ایک ایک روپے کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیسے آیا، کس طرح جمع کیا گیا، کیسے کمایا گیا. بلکہ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، شیخ عباس قمی نے منازل الاخرہ، شیخ عباس قمی نے منازل الاخرہ میں پوری حدیث نقل کی کہ عام طور پہ شہرت یہ ہے کہ قبر میں جا کے منکر و نکیر. روایت کل آپ سن چکے ہیں کہ اگر متقی مومن ہے تو یہ اس کے لیے مبشر و بشیر بن کے آتے ہیں. یہ قبر میں 3-6 سوال کریں گے، یہ تو بچوں کو مدرسے میں اور سنڈے اسکول میں یاد کرایا جاتا، ہر ایک کو پتا من ربوں کا وما دینوں کا ومن نبیوں کا ومن اماموں کا وما قبلتوں کا وما کتابوں. اب جو اس سوال کے جواب میں فیل ہو گئے، ختم بات، یہیں سے عذاب شروع. جو پاس ہو گئے تو کہا اس کے بعد 3 سوال اور ہوتے ہیں. تو اب لام و اعلی ڈائریکٹ امام کہیں کہ انڈائریکٹ کہیں، مطلب یہ کہ مومن سے یہ 3 سوال اور ہوں گے، کیونکہ ان 6 کے 6 کا جواب سوائے 12 امام شیعہ کے اور کوئی نہیں دے سکتا. 3 سوال اور ہوں، اور ان 3 سوالوں میں 2 سوال مال کے بارے میں، جو ایکسٹرا 3 سوالوں میں ابھی نماز روزہ اتنا نہیں پوچھا جا رہا. یہ بتا دو کہ مال کمایا کیسے تھا، یہ بھی بتا دو کمانے کے بعد خرچ کیسے کیا تھا. یہ نہیں چلے گا کہ جی ہماری حلال کی کمائی، محنت کی کمائی، ہم جس طرح چاہے خرچ کریں. ارے یہ آپ نے اپنے بیٹے کی سالگرہ پہ 10,000 درہم خرچ کر دیا، ہمارا نا حلال سے کمایا، کسی کا حق نہیں مارا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس کے بعد ہماری مرضی جیسے خرچ کرے. نہیں، نہ مال کمانے میں آپ کی مرضی چلتی ہے، نہ مال خرچ کرنے میں آپ کی مرضی چلتی. تو اب میدان قیامت، مجھے پوری ترتیب تقریر کی یاد. آپ اگر چکرا رہے ہیں کہ مولانا بھی کہاں سے کہاں سے کہاں سے، نہج البلاغہ سے، کوفے کے قبرستان سے، قیامت کے میدان سے، منکر و نکیر سے، کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل صحیح جا رہے ہیں مولانا. اور وہ یہ کہ مولانا نے فرمایا کہ صاحبان دولت کا نامہ اعمال کھولا، یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ جائیداد کیسے بنائی، یہ گاڑی کیسے خرید. ایک عام مومن زندگی بھر محنت کر کے ایک چھوٹا سا مکان بھی 5 مرلے کا، یہ 130 گز کا بڑی مشکل سے بناتا، تمہارے پاس یہ 10,000 کی کوٹھیاں. اب ایک سوال اور نتیجہ ہے.